सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
हफ्त रोजा अदबी मजल्ले सदा रंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे इस प्रोग्राम की सौती झलकियाँ रूबरू मारूफ माहिर तालीम और शायर पीरजादा कासिम से खुसूसी गुफ्तगु।
मेरा ख्याल ये है कि ये वाहिद प्रोफेशन है तालीम का, दरस व तदरीस का, कि जिसमें बाकायद होश व हवास और जिसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी की इस्तेलाह में कहते हैं कि बाई चॉइस आना चाहिए, बाई चांस नहीं। ये बाई चांस वालों का मामला नहीं है, ये सारी ज़िंदगी का कमिटमेंट है। आप जब तक हैं आपको इसके साथ जुड़ा रहना चाहिए।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में सीमा गज़ल गज़ल सरा होंगी।
ये सर्द रात ये जुगनू ये तेरी याद की लौ, ये सर्द रात ये जुगनू ये तेरी याद की लौ, इन्हीं उजालों की ख्वाहिश में दिन गुजारा है, इन्हीं उजालों की ख्वाहिश में दिन गुजारा है।
तफहीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 178 की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान ने आजी करेंगे।
इस गजल में 13 अशार हैं और गालिब ने ये गजल 1847 में तहरीर की, तो ये ख्याल रहे कि ये गालिब के उस जमाने की गजलें हैं जब दोबारा गालिब ने अपनी उर्दू शायरी पर ज्यादा तवज्जो दी, और ये तकरीबन उनके आखिरी दौर की गजलें हैं जिनका मौजू बहुत पुख्ता और आमतौर पर कुछ मुख्तलिफ भी है।
और आखिर में नजमुल हसन रिजवी का अफसाना जिंदा बस्ती खालिद हमीद सुनाएंगे।
एक बार कब्रों में पानी भर गया तो बहुत दिनों तक इधर कोई नहीं आएगा, वैसे ही लोग कब अपने मुर्दों को याद रखते हैं। जरा मेरे फर्जंद को देखिए, 5 साल पहले मेरी कब्र से अगरबत्ती लगा के गया था, अब तक वापस नहीं आया, अल्लाह उसे सैलाब से बचाए।
ये थी हमारे आज के प्रोग्राम की सौती झलकियाँ।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं मारूफ माहिर तालीम और शायर जनाब पीरजादा कासिम के एक इंटरव्यू से। पीरजादा कासिम शेर गोई के साथ तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं। बुनियादी तौर पर साइंस के मजमून में तालीम हासिल की और बाद में मुख्तलिफ जामियात में तदरीस के फराइज सर अंजाम दिए। इनका कहना है कि इनका एक एजाज ये भी है कि वो कराची की उर्दू यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर रह चुके हैं। इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बड़ी तफसील से अपनी दोनों सरगर्मियों पर रोशनी डाली। पीरजादा कासिम साहब कुछ अर्सा कबल वाशिंगटन आए थे और यहीं इन्होंने ये खुसूसी इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया था। इनसे ये इंटरव्यू हमारी साथी मदिया अनवर ने लिया है। इस इंटरव्यू के चंद इक्तबासात पेशे खिदमत हैं।
उर्दू शायरी या उर्दू अदब, इसका जो ज़ौक और शौक़ होता है ये अस्खुद नहीं आता, लेकिन ये कि अगर आपको माहौल मिले तो। मेरे घर में क्योंकि इसका चर्चा था, अदब, ज़बान, सकाफ़त, तो ये सारी चीज़ें, तो ये शौक़ का पैदा हो जाना, और रिवायतें भी थीं पूरी ख़ानदानी चली आ रही थी, तो उसमें ये शौक़ पैदा होना। तो शायरी जो है दरअसल वो मेरी पहली मोहब्बत है और मुझे अच्छा लगता है। अब ये है कि इससे हटके मैंने सारी ज़िंदगी साइंस पढ़ाई और साइंस में रिसर्च करता रहा, तो वो अपने मुतालबात अलग हैं। जब आप किसी प्रोफेशन में हों سو اگر آپ درس و تدریس سے متعلق ہیں تو اس کے بھی مطالبات الگ ہیں. تو یہ سائنس اور اس میں تھوڑا سا وہ مسئلہ تو ہوا, لیکن میرا خیال ہے کہ سائنس جو ہے آپ کے ذہن کو وسیع کر دیتی ہے, پس منظر اور پیش منظر جو ہے وہ بالکل مختلف طریقے سے سامنے آنے لگتا ہے. تو اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اگر کوئی بیلنس کر سکے کہ سائنس بھی ہے اور ادب کے ساتھ اگر وہ جڑا ہو. تو مجھے میرا خیال ہے کہ اگر کوئی کامیاب زندگی کہہ سکتے ہیں تو درس و تدریس میں میں نے بہت اچھی طرح میں فیل کرتا ہوں کہ بہت اچھا وقت گزرا, اور یہی میرا خیال ہے, میرا بنیاد ہے. شاعری مجھے ہر وقت فیسینیٹ کرتی رہی اور اب بھی مجھے ویسی پسند ہے اور ویسی اچھی لگتی ہے. سو اپنے طور پہ میں نے شعر و ادب میں توجہ دی, اور اب اس میں یہ تو قدرت کی جانب سے ہوتا ہے کہ اس میں راستے کھلتے چلے گئے اور آپ آگے بڑھتے چلے گئے, آپ جانے پہچانے گئے. اور میرا خیال ہے کہ میرے پروفیشن میں جو سائنس کا ہے اس سے زیادہ مجھے شاعری کے حوالے سے لوگوں نے ساری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے اور اردو شاعری سے دلچسپی ہے وہاں لوگ جانتے ہیں. تو یہ جاننا تو ایک بات ہو گئی, لیکن اگر پسند بھی کرتے ہوں اور آپ کو قبول عام بھی ہو سو یہ من جانب اللہ ہوتا ہے. من جانب اللہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ تو سبھی کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں شاعری میں بھی اور دوسرے حوالوں سے, مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی بات آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کی بات میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. سو یہ جو تاثیر کا پیدا ہونا ہے یہ من جانب اللہ ہے. اگر انہی الفاظ میں انہی چیزوں میں وہ تاثیر آنے لگے تو وہ میں تو بہت شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے بہت یہ بھی کرم کیا کہ نہ صرف جانے پہچانے گئے مگر لوگ پسند کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. سو یہ ایک بہت اہم بات ہے.
آپ شعبہ تدریس سے وابستہ رہے اور طویل عرصہ آپ نے جامعہ کراچی میں بھی گزارا, مختلف یونیورسٹیز میں گزارا, بہت قابل قدر خدمات آپ نے انجام دی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اپنے اس کیریئر کو, کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
جی اس کے دو حصے تھے. ایک تو یہ کہ مجھے استاد بننے کا شاید شوق تھا یا اندر سے جستجو تھی. تو جب زندگی میں یہ سن 1965 کی بات ہے کہ جب یہ موقع آیا کہ مجھے ملازمت کرنی ہے, سو اس وقت یہ بھی مواقع تھے کہ میں کسی بڑی ملٹائی نیشنلز بھی تھے اور ہمارے اپنے بھی ادارے تھے, سائنس کے بھی ادارے تھے, تو اس میں میں اچھی ملازمت پہ جس میں تنخواہ اچھی تھی اور وہ مجھے مل بھی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ شوق اندر سے یہ تھا کہ اگر درس و تدریس میں ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے, تو پھر مجھے یہ یونیورسٹی کی ملازمت ملی. اس کی تنخواہ اور اس کی تنخواہ میں زمین آسمان کا فرق تھا. یونیورسٹی میں نہ ہونے کے برابر تنخواہ تھی, لیکن میں نے اس کو چھوڑ کے اور اس کو قبول کیا اور اپنی پسند سے کیا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ واحد پروفیشن ہے تعلیم کا, درس و تدریس کا, کہ جس میں باقاعد و ہوش و حواس اور جسے ہم کہتے ہیں انگریزی کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ بائی چوائس آنا چاہیے, بائی چانس نہیں. یہ بائی چانس والوں کا معاملہ نہیں ہے کہ کہیں اور جاب نہیں ہے اس وقت تک چلو یہ کر لو. یہ ساری زندگی کا کمٹمنٹ ہے. آپ جب تک ہیں آپ کو اس کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے. اس میں مسائل بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے ریجن پاکستان میں تو ہوتے ہی رہے ہیں, تنخواہیں اچھی نہیں تھیں, مراحت اچھی نہیں تھیں, لیکن پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں مجھے تو کبھی کوئی تعصف نہیں ہوا اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی, اس لیے کہ شوق تھا. تو آپ اپنے شوق کے ساتھ ہیں. تو یہ تو میں نے بہت بھرپور تدریسی زندگی, درس و تدریس کی, ریسرچ کی گزاری. اور میرے جو سمجھ لیجئے گا کہ ساری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ جائیدادیں نہیں ہیں, بہت بڑی بڑی ایسٹس نہیں ہیں, لیکن میرے ایسٹس جو ہیں وہ تو میرے طالب علم ہیں, اور وہ طالب علم سارے میں دنیا کے ہر اس میں جاتا ہوں اور مجھے ہر جگہ کراچی یونیورسٹی کے طالب علم, پرانے فارغ التحصیل جو الومنائی, وہ سارے ملتے ہیں. تو وہ یہی ہمارا ایسٹس ہیں, انہیں دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے اور ان کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے کہ جو استاد کو حاصل ہو جاتا ہے. اچھا، اب بات میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ درس و تدریس تو اپنی جگہ، پھر مجھے جو انتظامی ذمہ داریاں بہت ساری آتی گئیں، یہ ایک الگ ہے کہ آپ کلاس روم کے ساتھ اب بعد میں اور ذمہ داریاں کریں. سو میں کراچی یونیورسٹی میں نے بہت ساری ذمہ داریاں نبھائیں. پھر اس کے بعد ایک اردو زبان کا حوالہ ہے تو میں یہ عرض کروں کہ اردو زبان میں ایک جو سب سے بڑا نام ہے وہ تو ہے بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب کا، اور انہوں نے انجمن ترقی اردو کی بنیاد رکھی، اس وقت رکھی کہ جب ہندوستان تقسیم بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت سے وہ کام کر رہے تھے. پاکستان میں آ کے انہوں نے دو کالجز بنائے جس میں اردو میں درس و تدریس ہوتی ہے. تو یہ بڑے بڑے کالجز تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ یونیورسٹی بن جائے، یونیورسٹی میں تبدیل ہو جائیں. اب اتفاق دیکھیے کہ ان کی زندگی میں تو ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکا، لیکن یہ موقع مجھے ملا کہ جب اس کو یونیورسٹی کا چارٹر ملا ہے، سو اس وقت اس کا پہلا وائس چانسلر اس یونیورسٹی کا میں ہی تھا، اور میں نے اسے شروع کرنے میں حصہ لیا. تو یہ ایک ایڈمنسٹریٹو بڑی ذمہ داری، وائس چانسلرشپ ہمارے یہاں ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور پھر میں اس کے بعد اپنی ہی یونیورسٹی میں، کراچی یونیورسٹی میں بلا لیا گیا. پھر میں نے وہاں تقریباً 9 سال وائس چانسلر کی حیثیت سے گزارے، اور 9 سال گزارنے کے بعد میں نے از خود وہاں سے رخصت لی، اور میں نے کہا کہ میں اب چاہتا ہوں کہ اب کنٹینیو نہ کروں. تو پھر میں نے ایک اور یونیورسٹی جو پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے اور ضیاء الدین یونیورسٹی کہلاتی ہے، اس میں پھر میں نے شمولیت کی، اور اب میں اس کا وائس چانسلر ہوں. تو یہ ایک انتظامی اس کا دور ہے، یہ چل رہا ہے.
تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو کہ شعر و ادب کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ نوجوان نسل میں سے بے تحاشا لوگ ہوں گے جن کے سامنے آپ جیسے رول ماڈلز ہیں جو آنا چاہتے ہیں اس طرف، تو آپ کی کیا رائے ہوگی ان لوگوں کے لیے؟
دیکھیے، شعر و ادب تو ایک بالکل علیحدہ بات ہے، زبان الگ ہے، شعر و ادب الگ ہے. شعر و ادب کی طرف پاکستان میں تو آ رہے ہیں لوگ، اور اب بھی ہمارے یہاں جو نوجوان لکھنے والے ہیں، خواہ وہ نثر لکھ رہے ہوں یا شعر کہہ رہے ہوں، وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بہت ہی تازہ کاری ہے ان کے یہاں، بہت ہی جسے آپ کہتے ہیں کہ کریٹیوٹی اس کے ساتھ، اور وہ چیزوں کو اور لمحے موجود کو، اپنے وقت کو جس زمانے میں وہ ہیں، اسے سامنے اس کے پیش نظر ہے، اور وہ بہت اچھا، بہت اچھا کلام ہے، بہت اچھی ان کی رائٹنگز ہیں. لیکن مسئلہ ایک دوسرا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ریجن میں، اس میں پاکستان نہیں ہے، اور بھی ہے، ہندوستان میں بھی کچھ اسی طریقے کی صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ معاشرے نے اپنی ترجیحات بدل دی ہیں. تو جہاں شعر و ادب اور زبان اور ثقافت جس جگہ تھی اس سے نیچے چلی گئی ہے، سو اب اس طریقے سے اس سے دلچسپی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی، اب برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہمارا فرض یہ ہونا چاہیے جو ہم لوگ لکھنے والے ہیں یا اور، کہ اس میں یہ مواقع مہیا کریں کہ جو ہماری نئی نسل ہے، وہی جو میں نے بات پہلے کہی تھی، وہ اپنے پروفیشنل بنیں، بہت اچھا پروفیشنل بنیں، لیکن ساتھ ساتھ ادب سے، زبان سے، ثقافت سے، موسیقی بھی ہے، مصوری بھی ہے، ان ساری چیزوں سے بھی تھوڑا تھوڑا جڑ جائیں. سو یہ ایک اچھا نیک فال ہوگا.
اردو شاعری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری میں بہت سے موضوعات کو لے کر چلا گیا. اقبال نے اپنا ایک الگ پیغام دیا، بہت سے انقلابی شعرا ہمیں نظر آتے ہیں، فیض، حبیب جالب ہیں. آج کا جو ماحول ہے پاکستان کا، اور جو بدقسمتی سے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، بد امنی کا ہم شکار ہیں، دہشت گردی کے شکار ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان موضوعات کو شاعری میں، نثر میں لے کر آ کر کچھ ماحول کو بدلا جا سکتا ہے، کچھ کوشش کی جا سکتی ہے؟
جی بالکل، یہ کوشش تو کی جاتی ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ لکھنے والے نے ایک نظم لکھ دی، یا دو چار لکھنے والوں نے کسی موضوع پہ نظم لکھ دی ہیں، اور اس نظم کے حوالے سے چیزیں درست ہونی شروع ہو جائیں. یہ تو جو نظم لکھی جاتی ہے یا کوئی تحریر، نثری تحریر ہے، یہ ہمارے ہمیں فکری طور پہ بدلنے کی کوشش کرتی ہے، اور فکری طور پہ بدلنے میں ذرا سا وقت لگتا ہے. تو یہ فوری ریمیڈیز میں تو نہیں آتا، لیکن یہ کہ ہمارے لکھنے والے اپنے عہد کو، اپنے زمانے کو، اپنے زمانے کے مسائل کو بہت اچھی طرح لکھ رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم ریکارڈ پہ یہ ساری چیزیں اس توسط سے آ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وقت گزرا جا رہا ہے اور لکھنے والے خاموش ہوں. اب بات یہ ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی میں کہ جہاں خواندگی اتنی زیادہ نہیں ہے جیسے کہ پاکستان، اور ایک ایسی سوسائٹی میں کہ جہاں اعلیٰ سطح پہ پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہیں، اور اس اعلیٰ سطح کے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی وہ کہ جنہیں ادب سے دلچسپی ہو وہ تو بہت کم ہوتے ہیں. سو یہ ایک معاملہ ضرور ہے. تو اس وقت لکھا جا رہا ہے، پڑھنے والے اسے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ عام سطح پہ ایک فکری انقلاب کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ابھی اور بہت کچھ لکھا جانا باقی ہے.
پیر سعادت قاسم صاحب، آپ کی شاعری کے بارے میں بات کرتے ہیں
جی،
تو یہ بتائیے گا کہ پہلا شعر کب کہا، اور یہ کتنی پرانی بات ہے، اور کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے؟
اب یہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پہلا شعر کب کہا ہے، لیکن یہ کہ شعر سے دلچسپی، اور یہ تو سن 50 کی دہائی سے جب سے آدمی نے ہوش سنبھالا، اور تو یہ رہا، جاری رہا. لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ میں تو شاعری بھی پڑھتا تھا، اور بڑے شوق سے مشاعرے سنتا تھا، اور اپنے پسندیدہ اشعار، اس زمانے میں تو یہ سہولتیں نہیں تھیں کہ آپ اس پہ ریکارڈ کر لیں، اور وہ تو ہم اپنی ڈائریوں میں لکھا کرتے تھے، پھر اس کا چرچا ہوتا تھا، اور وہ شعر جو ہے وہ مختلف اس پہ جاتا تھا، بات کرتے تھے لوگ اس پہ. تو اس سے ایک شعر کہنے کی ایک وہ تو تھی، لیکن شعر کہنے سے پہلے میں نے کہانیاں لکھیں، اور اس وقت خاصا میں لکھ لیتا تھا، ایک قلم برداشتہ مضامین بھی لکھ لیتا تھا، پھر میں نے افسانے اور کہانیاں لکھیں، نہ صرف لکھیں بلکہ وہ اس زمانے میں، اب یہ سن 58 کی بات ہے، 58 59، اس زمانے میں جب میں اسکول میں تھا تو وہ چھپی بھی رسالوں میں. اگر وہ جاری رہتا تو میں شاید کہانیاں لکھتا ہوا ہوتا، لیکن پھر یہ شاعری کی طرف ہو گئی، تو یہ سن 60 کی دہائی میں میں نے پھر شعر کہنے شروع کر دیے. اور یہ خیال نہیں تھا کہ اس میں کوئی مشاعرے وغیرہ ممکن ہے، میں شاعری کرتا رہتا، کتابیں چھاپتا رہتا، لیکن یہ کہ کچھ مواقع ایسے ہوئے کہ جس میں مشاعرہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آ گئیں، اور پھر اس میں ایسا راستہ بنتا گیا، خود بخود بنتا گیا، کہ اس میں پھر ایک جانا پہچانا جانا وہ ہو گیا. تو بہرحال شاعری تو جاری ہے، یہ سفر تو چل رہا ہے، اور اتنے برس گزر گیا، پیچھے مڑ کے آپ دیکھیں 50 برس، تو میرے تو گھر والوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں کہ میں کاغذ اور وہ لیے ہوئے اور میں فکر سخن میں کچھ لکھ رہا ہوں یا کوشش کر رہا ہوں. میں نے تو ہمیشہ، میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں تو میرے اس میں کوئی ذہن میں کوئی چیز آ گئی، میں نے لکھ لی تو وہ لکھی گئی، اگر نکل گئی تو نکل گئی. سو جو کچھ رہ گیا، جمع ہو گیا، تو وہ 3 کتابیں چھپی ہیں اس میں ہے، اور باقی اور ابھی آئے.
ابھی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ابھی بھی آپ شعبہ تدریس سے منسلک ہیں، ابھی بھی کیا آپ کو شاعری کے لیے اتنا وقت نہیں مل پاتا جتنا آپ چاہتے ہیں کہ ہو؟
نہیں، پہلے سے ذرا سا بہتر ہوا ہے، اس لیے کہ پہلے درس و تدریس سے ہٹ کے ایڈمنسٹریشن جو ہے نا، یہ خاصی پاکستان میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں، سرکاری جامعات، اس میں بہت مشکل ہے. بڑی بڑی جامعات ہیں، میں نے کراچی یونیورسٹی چھوڑی تو 29,000 طالب علم تو کیمپس پہ تھے، اور 1,00,000 سے زیادہ ایفیلیٹڈ کالجز میں تھے. پھر وہاں مسائل بھی ہیں، سیاسی اور سارے ہر قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے، تو اس میں بہت کم وقت ملتا تھا. اب شاید تھوڑا سا بہتر صورتحال ہے، تو اب میرا خیال ہے کہ اس میں اب میں پچھلی چیزیں بھی مرتب کر رہا ہوں، کتاب بھی اور مزید آ رہی ہیں، تو یہ اس میں موقع مل جائے گا.
روبرو ابھی آپ نے اردو کے معروف شاعر اور ماہر تعلیم جناب پیرزادہ قاسم کے انٹرویو کے کچھ اقتباسات سنے. یہ انٹرویو ہماری ساتھی مدیحہ انور نے کیا تھا.
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی ادبی پیشکش صدا رنگ میں اب پیش ہے محترمہ سیما غزل کا کلام. ان سے ہم نے ان کی شاعری کے بارے میں بھی گفتگو کی تھی جو آپ ہمارے اگلے پروگرام میں سن سکیں گے. محترمہ سیما غزل ٹورنٹو کینیڈا میں مقیم ہیں اور شمالی امریکہ کے مشاعروں میں بڑی پابندی سے شرکت کرتی ہیں. لیجئے کلام شاعر بزبان شاعر میں سماعت فرمائیے محترمہ سیما غزل کا کلام انہی کی آواز میں.
اب تیرا ظلم و ستم بار ہوا جاتا ہے, اب تیرا ظلم و ستم بار ہوا جاتا ہے, دل کے آمادہ پیکار ہوا جاتا ہے, اور تو جسے جیت کے خانے میں بٹھا کر خوش ہے, تو جسے جیت کے خانے میں بٹھا کر خوش ہے, وہی مہرا تو تیری ہار ہوا جاتا ہے, تو جسے جیت کے خانے میں بٹھا کر خوش ہے, وہی مہرا تو تیری ہار ہوا جاتا ہے, اور ایک زندانی کی ہلکی سی بغاوت سے تیرا, ایک زندانی کی ہلکی سی بغاوت سے تیرا سارا زندان ہی جھنکار ہوا جاتا ہے, سارا زندان ہی جھنکار ہوا جاتا ہے, اور کوشش ضبط کی پابند زباں ہے لیکن, کوشش ضبط کی پابند زباں ہے لیکن, ایک ایک لفظ گراں بار ہوا جاتا ہے, ایک ایک لفظ گراں بار ہوا جاتا ہے, اور اتنی نفرت میں محبت کو پکاریں کیسے, اتنی نفرت میں محبت کو پکاریں کیسے, کام آساں ہے پر دشوار ہوا جاتا ہے, کام آساں ہے پر دشوار ہوا جاتا ہے, اور بے زمینی کی خلش کانچ سی چپتی ہے غزل, بے زمینی کی خلش کانچ سی چپتی ہے غزل, اور یہ غم غم پندار ہوا جاتا ہے. اب تیرا ظلم و ستم بار ہوا جاتا ہے, دل کے آمادہ پیکار ہوا جاتا ہے. ایک اور تازہ غزل ہے. تیرا مزاج ہو برہم یہ کب گوارا ہے, تیرا مزاج ہو برہم یہ کب گوارا ہے, یہی خوشی ہے ہماری کہ تو ہمارا ہے, یہی خوشی ہے ہماری کہ تو ہمارا ہے, یہ سرد رات یہ جگنو یہ تیری یاد کی لو, یہ سرد رات یہ جگنو یہ تیری یاد کی لو, انہی اجالوں کی خواہش میں دن گزارا ہے, انہی اجالوں کی خواہش میں دن گزارا ہے, عجیب وحشت نایاب محور جاں ہے, عجیب وحشت نایاب محور جاں ہے, یا میں ہوں رقص میں یا یہ جہان سارا ہے, یا میں ہوں رقص میں یا یہ جہان سارا ہے, یہ کیا ہوا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, یہ کیا ہوا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, کہ میرے ہاتھ میں جگنو ہے یا ستارہ ہے, کہ میرے ہاتھ میں جگنو ہے یا ستارہ ہے, عجب تپش تھی तेरी याद की मगर हमने अजब तपिश थी, तेरी याद की मगर हमने तेरी ही याद से मौसम जरा संवारा है, तेरी ही याद से मौसम जरा संवारा है। वो किस कमाल से मुझको बदल रहा है गजल, वो किस कमाल से मुझको बदल रहा है गजल, मोहब्बतों का वही एक इस्तारा है, तेरा मिजाज हो बरहम ये कब गवारा है, यही खुशी है हमारी के तू हमारा है।
कलाम शायर बज़ुबान शायर मोहतरमा सीमा गजल गजल सरा थी, और अब पेश है तफ़हीम गालिब। आज डॉक्टर सरफराज खान न्याजी दीवान गालिब की गजल नंबर 178 की तशरीह कर रहे हैं।
इस गजल में 13 अशार हैं और गालिब ने ये गजल 1847 में तहरीर की, तो ये ख्याल रहे कि ये गालिब के उस जमाने की गजलें हैं जब दोबारा गालिब ने अपनी उर्दू शायरी पर ज़्यादा तवज्जो दी, और ये तकरीबन उनके आखिरी दौर की गजलें हैं जिनका मौजू बहुत पुख्ता और आम तौर पे कुछ मुख्तलिफ भी है। जैसा कि आपको इल्म होगा कि गालिब की दीवान की शुरू की गज़लें उनमें कुछ ज़्यादा ही उलझाव था, मुश्किलात थीं। आहिस्ता आहिस्ता जब वो एक मकाम पे पहुँचे ज़िंदगी की अपनी, तो थोड़ी सी सादगी आई, लेकिन फिर भी मुश्किलात इतनी कम ना हुई जितनी हो सकती थीं। तो आइए देखिए कैसे गालिब इस गज़ल में अपने ख्याल पेश करते हैं। कहते हैं, शिकवे के नाम से बेमहर खफा होता है, ये भी मत कह कि जो कहते तो गिला होता है। एट द वर्ड कंप्लेंट द अनकाइंड वन बिकम्स एंग्री, डोंट से इवन दिस दैट व्हाटएवर यू से इट्स अ रिप्रोच। कुछ थोड़ा सा उन्होंने बात को घुमा के बताया है कि अगर हम महबूब से ये कहें, शिकवा करें, कोई भी शिकवा करें, तो वो हमसे खफा हो जाता है। पहले उसने बेमहर कहा महबूब को, तो उन्होंने यहाँ पे बात साफ कर दी कि शिकवा जो है वो इस बात का है कि महबूब जो है उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। कहने की ये कहना भी कि आप हमारे शिकवे से खफा होते हैं, उनके लिए एक गिला बन जाता है। एक उन्होंने बयान किया है किस तरह से महबूब इनसे पेश आता है। आगे कहते हैं गालिब के, फिर हूँ मैं शिकवे से यूं राग से जैसे बाजा, एक ज़रा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। आई एम फुल ऑफ कंप्लेंट इन द वे दैट ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज फुल ऑफ मेलोडी, जस्ट स्ट्राइक मी वंस एंड देन सी व्हाट हैपेंस। अब यहाँ पर बात है कि छेड़ने की बात है, किसी मौसीकी के तारों को छेड़ते हैं, और इस तरह उन्होंने अपने आप को कहा है कि मुझे छेड़ के देखिए फिर देखिए क्या होता है। जिस तरह एक राग भरा होता है बाजे में इंस्ट्रूमेंट में, उसी तरह मैं भरा बैठा हूँ, अब छेड़िए तंग करने के लिए भी, या लोगों से वो गुफ्तगु करने के लिए जो उनको नापसंद हो। और यहाँ पर राग को भी बाजे को भी छेड़ा जाता है, और उधर वो भरा बैठा है राग से, इधर हम भरे बैठे हैं शिकायत से। तो इस तरह उन्होंने बड़ी एक खूबसूरती से राग को और बाजे को अपने दिल से मुकाबला किया है उसका। गो समझता नहीं पर हुस्न तलाफी देखो, शिकवाए जोर से सर घर में जफा होता है। ऑल दो शी डजंट अंडरस्टैंड, लुक एट द एलिगेंस ऑफ द रिकम्पेंस, एट द कंप्लेंट ऑफ रॉन्ग डूइंग शी बिकम्स ईगर फॉर ऑपरेशन। मकसद जो है वो महबूब से जफा का है, लुत्फ उसी में है। फिर कहते हैं कि गो समझता नहीं, हालांकि उसकी समझ में नहीं आता ये कनेक्शन कि ये क्यों हो रहा है या क्यों कर रहा है वो। और हुस्न तलाफी जो देखी है उन्होंने की, ब्यूटी और द एलिगेंस ऑफ रिकम्पेंस, किस खूबसूरती से वो जफा करता है बगैर सोचे समझे। शिकवाए जोर से, अगर मैं ये कहूँ उससे कि हम पे जुल्म हो रहा है, तो वो और जुल्म शुरू कर देता है, ये ना समझते हुए कि यही हमारी ख्वाहिश थी और यही उसकी ब्यूटी ऑफ एलिगेंस या ایلیگنس ہے کہ وہ چونکہ سمجھتا نہیں اس بات کو تو ہمارے اس چکر میں آ جاتا ہے وہ جو ہمیں مقصود ہے. عشق کی راہ میں ہے چرخے مکوکب کہ وہ چال سست رو جیسے کوئی آبلا پا ہوتا ہے. آن دا روڈ آف پیشن دا اسٹاری اسفیئر ہیز دیٹ گیٹ سلو موونگ جسٹ ایز از سم ون ود بلسٹرڈ فیٹ. مکوکب کے معنی جو ہیں اسٹار پزیسنگ مینیفیسٹ دا اسفیئر بینگ بلسٹر فوٹڈ. انہوں نے جہاں مثال دی ہے ستاروں کی وہ چلتے ہیں اور ان کو یہ کہا ہے جس طرح سے کوئی جس کے کسی پیر میں چھالے ہوں تو جس طرح وہ آہستہ آہستہ چلے گا, تو اس کو انہوں نے ستاروں سے یہاں پر مقابلہ کیا ہے. کہتے ہیں ہمارے عشق کے راہ میں جو ستاروں کی ایک راہ ہے, ایک جو کائنات ہے اس کی چال ایسی ہے جیسے کوئی آہستہ سے چل رہا ہو, آبلا پا ہو, سست رہو جیسے کوئی آبلا پا ہوتا ہے. اب یہاں پر بات یہ کہ انہوں نے ستاروں سے کیوں مقابلہ کیا اس کا, ایک تو یہ کہ جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے ایک شاعر ایک کسی چیز کو دیکھتا ہے, غالب کیا تو یہ اکثر ہمیں اس کی مثال ملتی ہے, اور اس چیز کو وہ اپنی ایک کسی خاص حالت دل سے مقابلہ کر سکتا ہے. وہ تو وہ انہوں نے آسمان دیکھا, ستارے آہستہ آہستہ چل رہے تھے, پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہے لگتا ہے جیسے کہ میں آبلا پا ہوں اور چل رہا ہوں. لیکن ستاروں کی گردش جو ہے وہ قابل غور ہے, اس لیے کہ اس کو اکثر اردو شاعری میں اپنی قسمت سے بھی منسلک کیا گیا ہے. تو جس طرح سے وہ ہماری قسمت جو ہے وہ آہستہ آہستہ چل رہی ہے, اسی طرح سے ہمارے جو سڑک جس پہ ہمارا عشق ہے, روڈ ٹو پیشن ہے, وہاں چلنا بھی جو ہے وہ بڑا مشکل ہے, اور اس کی مثال انہوں نے بلسٹرڈ فیٹ یا آبلا پا سے دی ہے. کیوں نہ ٹھہریں ہدف ناوو کے بیداد کہ ہم آپ اٹھا لاتے ہیں اگر تیر خطا ہوتا ہے. وائی وڈ وی ریمین ایز دا ٹارگیٹ آف دا ایرو آف کرولٹی فار وی آر سیلز پک اٹ اپ اینڈ برنگ اٹ اف دا ایرو از مس گائیڈیڈ. اب دیکھیں یہ بات ہے کہ کیوں نہ ٹھہریں, ٹھہرے کے معنی اسٹینڈ, اسٹینڈ اسٹل, اسٹینڈ فرم, اپنی جگہ پہ ثابت قدم ہونے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہدف ناوک بیداد. اب ناوک بیداد جو ہے وہ ایک انہوں نے ایک ترکیب بنائی ہے یہاں پر کہ وہ محبوب کا جو تیر ہے ظلم کا, اس کے سامنے ہم کیوں نہ ٹھہریں. اس لیے کہ وہ تیر جب وہ خطا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو خود اٹھا کے لا کے محبوب کو دے دیتے ہیں اس خواہش میں کہ شاید کسی وقت یہ اپنے نشانے پہ ٹھیک بیٹھ جائے. ناوک بیداد کے ہم کیا عمدہ خیال ہے. پھر کہتے ہیں خوب تھا پہلے سے ہوتے جو ہم اپنے بدخواہ کی بھلا چاہتے ہیں اور برا ہوتا ہے. اٹ وڈ ہیو بین ویل اف فرام ارلیئر آن وی ہیڈ بین آر اون ال وشر فار وی وانٹ دا گڈ اینڈ دا بیڈ ہیپنس. کتنا کچھ اس میں مزہ بھی ہے اور کچھ حقیقت کا بھی عنصر شامل ہے. کہتے ہیں کہ جب بھی ہم نے اچھا چاہا اپنے لیے برائی ہوئی, تو بھائی اگر ہم پہلے اپنی برائی چاہتے تو شاید ہمارے ساتھ اچھا ہوتا پہلے, کیونکہ جو چاہتے ہیں اس کا مختلف یا اپوزٹ ہی ہوتا ہے ان کے ساتھ. نالا جاتا تھا پر عرش سے میرا اور اب لب تک آتا ہے جو ایسا ہی رسا ہوتا ہے. مائی لیمنٹ یوز ٹو گو بیانڈ دا ہیونس بٹ ناؤ The one that comes as far as the lip, only such a one is arriving. اب نالا رسا ہونے سے دو مرادیں ہیں یہاں پر, ایک تو یہ کہ وہ رسا ہونا پہنچنا اور دوسرا وہ اس کا اثر ہونا, اور پھر کون سے نالے کو رسا کہتے ہیں یہ بات بھی غالب نے کی ہے. تو کہتے ہیں کہ پہلے جو تھا نالا جاتا تھا پرے عرش سے میرا, یعنی کہ نالے میں اتنی قوت تھی اور اتنی انرجی تھی کہ وہ عرش سے بھی پرے, پرے سے مراد یہاں پہ آگے ہے, چلا جاتا تھا, اور اب کیا عالم ہے کہ لب تک آتا ہے. اگر کہیں پہنچتا بھی ہے وہ تو وہ لب تک آ کر ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں کھیل غالب میں لفظ رسا سے کیا ہے, جو کہنے گے کہ لب تک آتا ہے جو ایسا ہی رسا ہوتا ہے, کہنے گے جو نالا رسا ہوتا ہے وہ لب تک ہی آتا ہے, صرف محبوب تک پہنچ نہیں سکتا, تو وہ محبوب کو اس کا علم کیوں کر ہوگا. خامہ میرا کہ وہ ہے بربود بزم سخن شاہ کی مدح میں یوں نغمہ سرا ہوتا ہے. مائی پین سنس اٹ از دا بربود آف دا گیدرنگ آف پوئٹری ان دا شاہز پریس از میلڈی میکنگ لائک دس. بربود ایک مشہور گانے والا تھا تو وہاں انہوں نے نسبت بنائی ہے کہ میرا قلم جو ہے اس میں سے نغمے نکلتے ہیں, نغمے جو شاعری کی شکل میں پوئٹری کی شکل میں نکلتے ہیں. اب مدہ کا شعر ہے کہ بادشاہ کی تعریف میں جب وہ نغمہ سرا ہوتا ہے لائک دس, تو وہ ہم اس کو مثال دے سکتے ہیں جیسے وہ بربود ہو. بربود جو تھا وہ ایران کا مشہور میوزیشن تھا اور وہ جہرام ایک شہر ہے شیراز کے قریب جہاں وہ رہتا تھا. اس قسم کی غالب نے بہت مثالیں پیش کی جگہ جگہ, شاید وہ لفظ بربود یہاں وزن میں بہتر ہو اس لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا. بہرحال وہ مشہور گانے والا تھا. اے شہنشاہ کواکب سپاہ و مہر عالم, تیرے اکرام کا عشق کس سے ادا ہوتا ہے. او کنگ آف کنگس وتھ کانسٹلیشنز آف آرمیز اینڈ دا سن فار اے بینر, بائی ہوم از جسٹس رینڈرڈ ٹو یور بینیولنس. شہنشاہ کواکب سپاہ و مہر, اب یہاں انہوں نے ایک مدح کی موضوع ہے, کنگ آف کنگز بادشاہ سے خطاب ہے, وتھ کانسٹلیشن آف آرمیز جس کے ساتھ سارے جیسے ستارے جو ہوں اس کی آرمی ہو اور سورج جو ہے اس کا جھنڈا ہو, تو اس کی مہربانی کا اعتراف کرنے کے لیے یا اس سے جسٹس کرنے کے لیے انصاف کرنے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. وہ اس کی بڑائی کا بیان کر رہے ہیں کہ جس کے پاس کانسٹلیشن آف آرمیز ہو اور سورج جس کا بینر ہو اس کی مہربانیوں کا اعتراف کس طرح سے ممکن ہے. سات اقلیم کا حاصل جو فراہم کیجئے تو وہ لشکر کا تیرے نال بہا ہوتا ہے. اف یو کلیکٹ دا فروٹ آف دا سیون کانٹیننٹس دین دس از دا ہارش شو ایکسپینس آف یور آرمی. سات اقلیم سیون کانٹیننٹس کہنے کے اگر وہاں کے سارے پروڈیوس یا پھل جمع بھی کر لیے جائیں اگر تو وہ بھی ممکن نہیں ہوگا, برابر ہوگا. ہارش شو ایکسپینس جو تھا وہ جب کوئی فوج کسی علاقے پہ قبضہ کرتی تھی تو اس کو جو رقم دی جاتی تھی ذکر اس کا ہے کہ وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ سات کانٹیننٹس میں بھی جو چیزیں ہیں ان کو جمع کریں تو وہ پوری نہ ہوں گی. ہر مہینے میں جو یہ بدر سے ہوتا ہے ہلال, آستاں پر تیرے ماہ ناسیاسا ہوتا ہے. ان ایوری منتھ وین فرام دا فل مون کمز دس کریسنٹ مون on your door still the moon is like a forehead bowed in prostration. بات وہی موضوع وہی ہے جو اس کے پہلے شعر میں تھا, تعریف ہے کہ ہر مہینے جو چاند گھٹ جاتا ہے, پہلے پورا ہلال ہوتا ہے پھر وہ جو ہے وہ کریسنٹ بن جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے, تو کہنے گے کہ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اس یہ تیرے دروازے پہ یہ اپنا سر رگڑتا ہے تبھی اس کا جو شکل ہے اور اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. میں جو گستاخ ہوں آئینہ غزل خانی میں, یہ بھی تیرا ہی کرم ذوق فضاں ہوتا ہے. If I am audacious in the customs of غزل recitation, this too is only your taste enhancing generosity. کہتے ہیں کہ اگر میں وہ اصول غزل خانی کے جو ہے ان کو توڑتا ہوں اور تمہاری تعریف کرتا ہوں, خطاب بادشاہ سے, تو اس کی وجہ آپ کی وہ مخیر طبیعت ہے کہ جو میرے مزاج میں اس ذوق کو کہ میں آپ کی تعریف کرتا چلوں بڑھاتا رہتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ کی تعریف ایک ایسی طرح سے کر رہا ہوں جو مجھے غزل کے دائرے سے باہر لے جاتی ہے, تو وہ میرے قابو میں اس لیے نہیں ہے کہ جو آپ کی مخیر طبیعت ہے اس نے مجھے اس بات پہ مجبور کر دیا ہے. رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف, آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. غالب, ہولڈ می ایکسکیوزڈ فار دس بٹر وائسڈنیس, ٹوڈے دا پین ان مائی ہارٹ از سم واٹ بیانڈ. بہت ہی خوبصورت شعر ہے غالب کا, آخری شعر ہے غزل کا. کہتے ہیں اگر میری غزل میں کچھ تلخیاں ہیں, میری آواز میں تلخیاں ہیں تو مجھے معاف کر دینا. آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. آج جو درد میرے دل میں ہے وہ بہت ہی مختلف ہے. غالب نے خود اپنے ایک خط میں لکھا تھا کہ یہ سلام پہنچایا تھا انہوں نے اپنے پرانے دوست میر مکرم حسین صاحب کو, کہا تھا کہ اب ان کو بتا دیں کہ میں بھی زندہ ہوں, کیونکہ مجھے یہ علم نہیں کہ میری حالت کیسی ہے. تو یہ تو تھی غالب کی وہ غزل جس میں انہوں نے ایک ایسا ردیف ہوتا ہے, اب ہوتا ہے کہ معنی بہت سے ہو سکتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے ایک یا ایک سوالیہ نشان بھی ہو سکتا ہے وہ. تو یہ غالب کی غزل نمبر 178 جو تھی وہ غالب کی اس دور کی غزل ہے کہ جہاں غالب کی شاعری تھوڑی سی سلجھ گئی تھی, لیکن پھر بھی وہ لفاظی اور وہ مزن آفرینی جس کے غالب بادشاہ ہیں ایک نادر مثال ضرور ہے.
تفہیم غالب. دیوان غالب کی غزل نمبر 178 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. اور اب آخر میں ایک افسانہ. نجم الحسن رضوی کے اس افسانے کا عنوان ہے زندہ بستی, اور سنا رہے ہیں خالد حمید.
قبرستان میں کہرام مچ گیا, دریا الف ہو گیا تھا, اور اس کی بفری ہوئی موجیں آس پاس کے علاقوں کو تہس نہس کر رہی تھیں. شہر خاموشاں کے مکینوں کو ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی اس آسمانی آفت کا شکار نہ ہو جائیں. اس وقت پیر بڑے شاہ کے ہرے سنگ مرمر کے مزار کے احاطے میں مردوں کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہو رہا تھا, جس میں اس مصیبت سے نمٹنے کے طریقوں پر غور کیا جا رہا تھا. پیر صاحب نے, جو صاحب کرامت بزرگ تھے, اپنے سبز کفن میں سے ہاتھ باہر نکالا اور اپنے عقیدت مندوں کی ڈھارس بندھاتے ہوئے بولے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دریا ادھر کا رخ نہیں کرے گا, کیونکہ ایک تو قبرستان اونچائی پر واقع ہے, دوسرے اس کی راہ میں بہت سی بستیاں بھی آتی ہیں, اور وڈیرے زمان خان کے کھیت بچانے کے لیے حفاظتی پشتے مضبوط سے مضبوط تر بنا دیے گئے ہیں. پشتوں پر مٹی ڈالی جا رہی ہے اور پتھروں کی فصیل اونچی کی جا رہی ہے, رات دن کام جاری ہے. ہاں, بستیاں یقین محفوظ ہیں, ایک مردہ بولا, مگر قبرستان کو شدید خطرہ ہے, کیونکہ کوئی بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کرے گا. اگر دریا کے برابر والی سوکھی نہر بھی چل پڑی تو پھر قبرستان کی خیر نہیں. دوسرے مردے نے زور کی جھرجھری لی, بھائی مجھے پانی سے بڑا ڈر لگتا ہے, میں ڈوب کے مرا تھا, اب مر کے ڈوبنا نہیں چاہتا. ایک بزرگوار اپنے قبر کے قدبے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے, وہ تشویش سے بولے, ایک بار قبروں میں پانی بھر گیا تو بہت دنوں تک ادھر کوئی نہیں آئے گا. ویسے ہی لوگ کب اپنے مردوں کو یاد رکھتے ہیں, ذرا میرے فرزند کو دیکھیے, 5 سال پہلے میری قبر سے اگربتی لگا کے گیا تھا, اب تک واپس نہیں آیا, اللہ اسے سیلاب سے بچائے. ایک اور مردہ بیزاری سے بولا, اور ذرا میری قبر ملاحظہ ہو, آدھی تو پہلے سے دھنسی ہوئی ہے, پچھلی بارشوں میں اس کی شکل قدمچے جیسی ہو گئی, اگر اب کے پانی ادھر آیا تو بندہ قبر سے نکل کے سامنے والے پیپل کے پیڑ پر بسیرا کرنے پر مجبور ہوگا. اسی وقت کئی مردے اپنے کفن میں الجھتے گرتے پڑتے اندر داخل ہوئے. وہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے. کیا بات ہے, پیر صاحب نے سوال کیا, کیا ہوا, خیر تو ہے؟ کئی اور مردے بھی جو قبروں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے گھبرا کے کھڑے ہو گئے. باہر سے آنے والے مردے بولے, ابھی ہم نے کچھ لوگوں کو قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ کہتے سنا ہے کہ بند بس ٹوٹنے ہی والا ہے, اگر ایسا ہوا تو دریا پوری طاقت سے حملہ کرے گا. پیر صاحب نے کہا, اگر یہ بات ہے تو پھر اچھا یہی ہوگا کہ ہم سب محفوظ مقامات کی تلاش میں بستیوں کی طرف چل پڑیں. بستیاں تو یقیناً محفوظ ہیں, ان کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے, دریا کی راہ میں سنگی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. سب مردوں نے پیر صاحب کی بات مان لی اور وہ گروہوں کی شکل میں قبرستان چھوڑ کر قریبی بستیوں کی طرف چل پڑے. دریا کے حفاظتی بند پر دیو ہیکل مشینیں کام کر رہی تھیں اور پتھر کی زنجیروں میں دریا کو جکڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی. مگر جب مردے قریبی ایک بستی میں داخل ہوئے تو وہاں دہشت پھیلی ہوئی تھی اور لوگ سروں پر اپنا سامان لادے گھروں سے باہر نکل رہے تھے. کچے پکے راستوں پر بیل گاڑیوں, سائیکلوں اور ریڑیوں کی قطاریں تھیں جن پر مال و اسباب لدا ہوا تھا. کپڑوں کے گٹھڑ, بستر, فوم کے گدے, چارپائیاں, جست کے بکسے اور برتن, بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے جا رہے تھے, گائیں بھینسیں بھیڑیں اور بکریاں. ایک آدمی سر پر مرغیوں کا ٹوکرا لادے ننگے پاؤں بھاگا جا رہا تھا. کچھ لوگوں نے بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا رکھا تھا, کچھ عورتیں برقوں میں اور کچھ بے برقے لپکتی جھپکتی جا رہی تھیں. کسی نے آگے بڑھ کے ایک کسان کو روکا جو اپنے بیل کو ایسے گھسیٹ کے لے جا رہا تھا جیسے ابھی ذبح کرے گا. کیوں بھاگ رہے ہو تم لوگ بستی سے؟ پانی آ رہا ہے, وہ بولا. بستی کو خالی کرنے کا حکم آ گیا ہے. حکم؟ کیسا حکم؟ ابھی تو بستی محفوظ ہے بھائی, کہاں ہے پانی؟ ابھی آئے گا, ابھی بہت تیزی سے, کسان بولا. جلدی سے نکل جاؤ تم بھی یہاں سے, ورنہ ڈوب جاؤ گے, دریا سمندر ہو گیا ہے. وہ اپنے بیل کو گھسیٹتا ہوا آگے چلا گیا. ابھی مردے بستی کے درمیانی چوک تک پہنچے تھے کہ ہر طرف سے دریا کی تیز لہریں گھروں پر دستک دینے لگیں. دیکھتے ہی دیکھتے سب گلیوں میں پانی گھس آیا اور مکانوں کی سیڑھیاں چڑھنے لگا. مردے تیزی سے واپس پلٹے کیونکہ بستی میں اب ہر طرف پانی ہی پانی تھا. مردے ایک اور قریبی بستی کی طرف سے گزرے مگر وہاں بھی دریا اپنی عملداری قائم کر چکا تھا اور پانی نے سب راستے بند کر دیے تھے. آس پاس کی کئی بستیوں کا چکر لگا کے مردے حفاظتی بند کی طرف واپس لوٹے مگر دریائی پشتے تک پہنچتے پہنچتے پتا چلا کہ حفاظتی بند میں بھی بڑا سا شگاف پڑ چکا تھا اور بہت سارے لوگ وہاں کھڑے اپنی دیو ہیکل مشینوں کو دریائی اجدہے کو نکلتے دیکھ رہے تھے. اسی وقت ایک جوان مرد نے تیر کر پشتے کے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا, بند کیسے ٹوٹ گیا؟ اسے تو محفوظ بنایا جا رہا تھا. ایک اور آدمی جو اپنی بھینس کے گلے سے چپٹا ہوا پانی کے تیز دھارے میں ڈوبتا ابھرتا بہتا جا رہا تھا چیخ کے بولا, بند ٹوٹا نہیں ہے, اسے توڑا گیا ہے. کس نے توڑا ہے بند؟ کسی نے سوال کیا. وڈیرے زمان خان کے آدمیوں نے, اور کس نے؟ جواب آیا, مگر اس سے تو کئی بستیاں ڈوب گئی ہیں, ایک بوڑھی عورت نے کہا جو اپنے گھر کے اکھڑے ہوئے لکڑی کے ایک دروازے پر بہتی ہوئی جا رہی تھی. مگر وڈیرے کے کھیت تو بچ گئے ہیں, کسی نے زور کی ہانک لگائی جو فوراً ہی بہتے پانی کی گڑگڑاہٹ میں ڈوب گئی. بچ گئے ہیں یا بچا لیے گئے ہیں؟ پھر کوئی بولا. جواب میں صرف دریا کا شور سنائی دیا. قبرستان سے پناہ کی تلاش میں نکلے ہوئے مردے زندوں کی ایک بستی سے نکل کے دوسری بستی میں جاتے رہے مگر سبھی بستیاں ڈوب رہی تھیں اور پانی گھروں کی چھتوں تک پہنچ گیا تھا. لوگ اس طرح جان بچا کے بھاگے تھے کہ ان کے بچے بچھڑ گئے تھے, جانور کھو گئے تھے اور گھر کا سامان برباد ہو گیا تھا. اونچے اونچے پیڑوں کی چوٹیاں دریا کی سطح سے باہر نکلی ہوئی تھیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے پانی میں ہری گوبھی کا کھیت اگایا ہو. بستیوں میں دریا کی یلغار دیکھ کے مردوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا. پیر بڑے شاہ کی سواری سب سے آگے تھی, پیچھے پیچھے ان کے عقیدت مند پڑوسی اور دوست تھے. سیلابی پانی کے پھیلے ہوئے سمندر کو عبور کر کے وہ لوگ جب قبرستان میں داخل ہوئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ قبرستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا. سب قبریں صحیح سالم تھیں اور سیلابی پانی اس کے قریب سے گزر گیا تھا. مگر جب پیر بڑے شاہ اپنے مزار تک پہنچے تو دیکھا وہاں بستی کے لوگوں نے اپنا ڈیرا جمع رکھا ہے. پورا قبرستان زندہ لوگوں سے آباد ہو گیا تھا. ہر طرف چٹائیاں اور چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں. ایک طرف کچھ عورتیں چولہے پر بچوں کے لیے روٹیاں پکا رہی تھیں. ایک مردے نے ایک شخص کی چارپائی پھلانگ کے اپنے قبر تک پہنچنے کی کوشش کی. وہ شخص تو اسے دیکھ نہ سکا مگر اس کا خونخوار کتا جو قریب ہی بیٹھا اونگ رہا تھا اچانک زور سے بھونکا اور پھر لوگوں نے اسے کسی اندیکھی چیز کا پیچھا کرتے دیکھا. جہاں جہاں موقع ملا مردے اپنی قبروں میں چھپ گئے مگر بہت سی قبروں پر لوگوں نے اپنی چارپائیاں بچھا رکھی تھیں. کچھ لوگ بعض پختہ قبروں کو بستر کے برابر والی میز کے طور پر استعمال کر رہے تھے جن پر کٹورے, ماجون کی ڈبیاں اور چائے کے پیالے رکھے ہوئے تھے. دوسرا دن نکلنے تک سیلاب زدگان کی آمد کے لیے آنے والے رضاکاروں کی بہت سی ٹیمیں بھی قبرستان میں پھیل گئی تھیں اور انہوں نے پناہ گزینوں میں خوراک, دوائیں اور کپڑے بانٹنے کے لیے اپنے امدادی کیمپ لگائے. ہر طرف پانی سے گھرا ہوا قبرستان اچانک جاگ اٹھا اور وہاں دیکھتے ہی دیکھتے بڑی چہل پہل ہو گئی. دیگیں کھڑکنے لگیں اور لوگ کھانا تقسیم کرنے والے کارکنوں پر ٹوٹ پڑے, لیکن کھانا تھوڑا تھا اور کھانے والے بہت تھے. کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ کوئی بڑا یا بچہ چاولوں کی پلیٹ برابر والی قبر پر رکھ دیتا اور پلٹ کے دیکھتا تو وہ غائب ہوتی. لوگ ایک دوسرے سے جھگڑتے مگر تھوڑی دیر بعد وہ پلیٹ پھر وہیں رکھی ہوئی نظر آتی۔ ایک بوڑھا چارپائی پر بیٹھا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے بولا، میں اپنی بیل گاڑی پر سبزیاں لادے روز اس قبرستان کے پاس سے گزرتا تھا، مگر یہ کیا پتا تھا کہ ایک دن اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پناہ لینے پڑے گی۔ اب پتا چلا کہ قبرستان زندوں کو بھی پناہ دے سکتے ہیں، دیکھو کب تک یہاں رہنا ہوتا ہے۔ قریب بیٹھا ہوا آدمی ہنسا، قبرستان کی پناہ تو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے میرے بھائی، یہاں سے کہیں اور جانے کا خوف نہیں ہوتا۔ بوڑھا ہنسا، بات تو تم بھی ٹھیک کہتے ہو، دریا ہمیں بھی یہاں لے آیا، تم بھی کسی قریبی بستی سے آئے ہو کیا؟ میں؟ وہ ہنسا، نہیں میں تو۔ پھر وہ اٹھا اور چلتا ہوا ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے غائب ہو گیا۔ ایک جوان عورت کو جس کا 5 سالہ بیٹا کچھ دن پہلے ٹائیفائڈ سے مر گیا تھا، وہاں اسی کی عمر کا ایک بچہ بہت پیارا لگا۔ وہ ناگفنی کے ایک پودے کے پاس کھڑا اسے معصومیت سے تکتا رہتا۔ وہ اسے ترچھی چارپائی کے نیچے اپنی چھوٹی سی پناہ گاہ میں آنے کو کہتی، مگر وہ بچہ دور کھڑا مسکراتا رہتا۔ پھر جب وہ اسے پکڑنے کو آگے بڑھتی تو وہ کسی خرگوش کی طرح پھدک کے اس طرف دوڑ جاتا جس طرف پناہ گزینوں کے بوسیدہ ٹرنکوں کا ڈھیر لگا تھا اور کھڑی چارپائیوں پر چٹائیوں کے سائبان لگے تنے ہوئے تھے۔ وہ اس کا پیچھا کرتی مگر قبروں اور قدموں کی قطاریں اس کا راستہ روک لیتی۔ لڑکا چھلاوے کی طرح قبروں کے پیچھے غائب ہو جاتا۔ پناہ گزینوں کے بچوں کو یہاں بہت مزہ آ رہا تھا، وہ ہر وقت ادھر ادھر کھیلتے نظر آتے، کہیں گلی ڈنڈا چل رہا ہے تو کہیں بچوں کے لیے قبریں گھوڑوں کا کام کر رہی ہیں۔ قبریں ہر طرح ان کے کام آ رہی تھیں۔ ایک روز سیلابی پانی میں ایک عورت کی لاش تیرتی ہوئی آئی اور اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ دو بچے جو پیٹ کی خرابی کا شکار تھے اور ایک نوجوان جسے شدید بخار ہو گیا تھا، 2-3 دن بیمار رہنے کے بعد چل بسے اور قبرستان میں کچھ نئی قبروں کا اضافہ ہو گیا۔ سیلاب زدگان کے قبرستان میں آنے سے وہاں اس قدر چہل پہل ہو گئی تھی کہ پیر بڑے شاہ کے مزار پر جب اگلے جمعرات کو ان کے مریدوں کی روحیں ایک بار پھر سلام کے لیے جمع ہوئیں تو کئی مردوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ پناہ گزینوں کی آمد سے اس قدر شور و غل مچ گیا تھا کہ قبرستان اب قبرستان نہیں لگتا۔ پیر صاحب مسکرائے اور بولے، لوگ خامخواہ قبرستان آنے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ سب بستیاں مر جاتی ہیں، صرف یہی ایک بستی ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ بھائی مجھے تو یہ رونق پسند آ رہی ہے۔ ایک بزرگوار نے کہا، سچی بات یہ ہے کہ ادھر ادھر قبروں پر چھوٹے بچوں کو چھلانگے مارتے دیکھ کر مجھے بھی اپنے نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیاں یاد آتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ سارے پناہ گزین بھی اپنی زندگی سے مطمئن تھے، یہاں تک کہ جب ایک دن سرکاری کارندوں کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ انہیں قبرستان سے ہٹا کے ان امدادی کیمپوں میں منتقل کر دیا جائے گا جو دریا کے پشتے پر لگائے گئے تھے، تو لوگوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ بستیوں سے خبر آئی تھی، وہاں چوروں نے گھروں کا صفایا کر دیا تھا، جانور بہہ چکے تھے، کھیتوں میں پانی تھا اور گھر خالی۔ لوگوں کو یہ جگہ وڈیرے زبان خان کے علاقے سے زیادہ محفوظ لگی، ویسے بھی کہیں اور جانا بیکار تھا۔ بہت سے بچے اور بوڑھے بیمار تھے اور لوگوں کو فکر تھی کہ کچھ دنوں میں انہیں پھر یہیں لانا پڑے گا۔ سب نے یہی فیصلہ کیا کہ بستی وہی اچھی ہوتی ہے جہاں سے کہیں اور جانا نہ پڑے۔ تب سے سارے لوگ یہاں مل جل کر رہ رہے ہیں اور بالکل پتہ نہیں چلتا کہ قبرستان کے اصل باسی کون ہیں، زندہ بھی مردہ لگتے ہیں۔ بے شک یہ ایک زندہ بستی کی کہانی ہے۔
زندہ بستی، نجم الحسن رضوی کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد وزیر۔